The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah. Here it is, Madani Muzakirah. The Sunnah and the commands of Allah. The Sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakirah.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله
وعلى آلك وأصحابك
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد الحمدللہ 1424 ہجری کے جمعہ الاخرا کی 29th رات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے کہے پر بے سبب اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ سے یہ سوال کرنا تھا کہ انسان جو بھی پیسے وغیرہ کماتا ہے جاب کے ذریعے یا بزنس کے ذریعے، وہ خرچ کرنے کے حوالے سے اس کی تقسیم کاری کس طرح کرے، مثلا اپنے پیرنٹس کے لیے اس میں سے کتنا حصہ رکھے اور اپنے بچوں کے لیے کتنا حصہ رکھے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کتنا حصہ رکھے، پھر اس کے دوست احباب ہوتے ہیں ان کے لیے کتنا حصہ رکھے، پھر اس نے ڈونیشنز یا چیریٹی میں جو پیسے دینے ہوتے ہیں اس کا کتنا حصہ رکھے، اور پھر جو وہ اپنی فیوچر انویسٹمنٹس کرنا چاہتا ہے کہیں پر پراپرٹی وغیرہ ایکس وائی زی، اس کے لیے کتنا حصہ رکھے. تو اس حوالے سے کوئی شرعی تقسیم کاری ہو یا سنت کے مطابق کوئی ہماری رہنمائی ہو جائے تو مدینہ مدینہ. اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا.
ماشاء اللہ، میں مسکرا رہا تھا، بزرگوں کا قول غور کر رہا تھا کہ ہماری زکات 100% ہے، کچھ رکھتے ہی نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جیسے رات کا کھانا کھا لیا کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے کہ ناشتے بھی کیا کریں گے، جس نے ابھی کھلایا وہ ناشتے بھی کھلائے گا وہ رب. خیر جنرلی یہ کہ ہم لوگ جو ہے وہ بچا کے رکھتے ہیں. اب اس میں کوئی شرعی طور پر تقسیم کاری تو نہیں ہے، البتہ یہ تقسیم کاری ہے کہ شرائط پائے جائیں تو سالانہ 2.5% زکات فرض ہوتی ہے، یہ تو یہ فائنل ہے. چاہے اس کے علاوہ جو واجبات ہیں، مثلا صدقہ فطر واجب ہے تو وہ دینا ہوتا ہے وغیرہ، پھر یہ کہ کہیں مروت میں خرچ کرنا تو وہ کرے، البتہ بیوی بچے ہیں تو نابالغ بچے ہیں تو ان کے اپنے حقوق ہیں، بیوی ہے تو اس کو نان نفقہ نہ مطلب روٹی کپڑا مکان یہ سب دینا ہے، ماں باپ ہیں اور اس کے محتاج ہیں تو اب ان کی بھی مدد ان پر کرنی ضروری ہے. اسی طرح کوئی رشتے دار ہے اور وہ حاجت مند ہے مال کا تو اس کی بھی خدمت کرنی ضروری ہے مالی اعتبار سے بھی. تو یوں ضرورت کے مطابق خرچے، اب کما رہا ہے تو بال بچوں پر کہاں سے خرچ کرے گا، چھوٹا ہے تو ماں باپ پر خرچ کرے گا یا ماں باپ اس پر خرچ کریں گے. تو یوں مطلب یہ کہ کوئی فکس تقسیم کاری نہیں ہے، लेकिन ये कि बंदे को वो दिल बड़ा रखना चाहिए, जहां भी खर्च कर रहा होता है वहां खर्च करे, लेकिन इसराफ से बचे। कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और फजूल मत उड़ाओ। अब रहा चैरिटी में, तो चैरिटी में भी वैसे तो मैंने जकात वगैरह का अर्ज कर ही दिया आपको, इसके अलावा भी मतलब नफल सदकात निकालता रहे कि राय खुदा में जितना देंगे और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, कम नहीं होता अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से, तो यूं देता रहे। मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
या सईदी, आपसे ये सवाल करना था कि चंद खुशनसीब आशिका ने रसूल को देखा गया कि वो गमे मदीना में मचल मचल कर रोते हैं और हाजरी मदीना के लिए तड़पते हैं। या सईदी, इनको देखकर रश्क आता है और यहीं ये अफसोस भी होता है कि हमें गमे मदीना नहीं, हमें इस तरह रोना नहीं आता। या सईदी, किस तरह से अपने अंदर गमे मदीना पैदा किया जाए, रहनुमाई फरमा दीजिए।
कोई रोता है तो भर आती हैं आंखें मेरी, मैं समझता हूँ मदीना इसे याद आया है। ये किसी का शेर, इसमें तो यह कि सोहबत पर है, आशिका रसूल की सोहबत हो, खुसूसन ऐसे आशिकों की कि जो गमे मदीना से मुशर्रफ हो, तो खुद ब खुद ये से दिया जलता है तो उसके असरात जो है वो मुरतब होंगे। सोहबत का असर होता है, बुरी सोहबत बुरे फल लाएगी। अब आशिका रसूल की सोहबत में रहेंगे तो वक्तन फवक्तन आपकी जबान पर नाते पाके मुस्तफा के नगमे होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और माज अल्लाह जो बुरी सोहबत में होते हैं उनके लम्हों पर गंदे गंदे फिल्मी गाने होते हैं, तो देखे वाली है दुनिया। तो इस तरह मतलब सोहबत अच्छी होगी और मदीने शरीफ से मोहब्बत करने वालों की सोहबत, और ये दावत इस्लामी में ये चीज बकसरत है अल्लाह की रहमत से, तो इनकी सोहबत में रहेंगे तो इंशाल्लाह सब मदीना मदीना हो जाएगा। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें सुनते रहे, मदनी चैनल देखते रहे, इसमें माशाल्लाह बहुत सारी नातें आती हैं, ये सुनते रहेंगे तो इंशाल्लाह जज्बा पैदा होता रहेगा। और जो मदीने शरीफ जाते हैं और इस तरह के इस्ताई भाई हैं, तो उनको सी ऑफ करने गए, उनको लेने गए, तो इस तरह भी उनके अंदाज उनकी गुफ्तगु के भी हो सकता है असरात आप पर मुरतब हो, लेकिन ऐसे होते कम है कि जो मतलब इस तरह रोते हुए बिलकते हुए तड़पते हुए मदीने जाएं, मदीने से वापस पलटें, ये देखा कम जाता है। तो जो इस तरह के होते हैं तो उनकी सोहबत में रहेंगे हम इंशाल्लाह, हमें भी गमे मदीना नसीब होगा। गमे मदीना ये बहुत बड़ी सआदत, बहुत बड़ा शरफ और बहुत बड़ा खजाना, बल्कि अनमोल खजाना है, और ये अल्लाह पाक की अता से मिलता है, बाकी किसी दुकान से नहीं मिलता। ये सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज है कि कहा जाता है कि अगर काबतुल्लाह शरीफ पर पहली निगाह पड़ जाए तो उस वक्त दुआ कबूल होती है, तो उस वक्त क्या दुआ मांगनी चाहिए? अगर कोई शख्स पहली मर्तबा हाजिर होता है तो उसे रास्ता ना मालूम होने की सूरत में बिला इख्तियार नजर पड़ जाती है, तो क्या उसी वक्त दुआ मांग लेनी चाहिए या मताफ में जाकर दुआ मांगे? और क्या गुम्बद खजरा पर पहली निगाह पड़ने से दुआ कबूल होने का भी मनकूल है या नहीं? जवाब इनायत फरमा दे। मेरी और मेरे घर वालों की बेहिसाब बख्शिश और मगफिरत, सलामती ईमान और हाजिरी मदीना की दुआ भी फरमा दे। जज़ाकल्लाहु खैरा।
वैयाकुम। जब भी काबे शरीफ की पहली नजर पड़ी, अब वो अचानक पड़ी या मताफ में जाकर पड़ी, तो वही पहली नजर है जो पड़ी नजर काबे शरीफ पर, तो उस वक्त जो दुआ मांगी जाएगी वो कबूल है, तो दुआ मांग ले। और दुआ की नियत से दुरूद पाक पढ़ लें, ये भी दुआ है। लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये अफजल दुआ है, अफजल दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हदीस पाक है। इसके अलावा जो भी अपने दिल में दुआएं हैं तो वो मांगी जा सकती हैं, तो इसमें कोई कैद नहीं है कि ये दुआ मांगे और ये ही मांगे, जो भी जायज दुआएं। और ये भी दुआ मांगी जा सकती है कि या अल्लाह मैं जब जब दुआ करूं तो उन पर तू रहमत की नजर फरमा, یعنی اپنی مانگی ہوئی دعا کے لیے اصرار نہ کیا جائے، کہ بعض وقت دعائیں جو ہوتی ہیں ہم جو مانگتے ہیں وہ یوں تو جائز تو ہوتی ہیں لیکن ان کا قبول ہونا ہمارے لیے آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہوتا ہے. بعض دعائیں ایسی ہوتی ہے کہ جائز ہونے کے باوجود ہمارے حق میں ان کا نہ ہونا بہتر ہوتا ہے ان چیزوں کا. تو اب جیسے کہ مال و دولت تو کون نہیں مانگتا، لیکن بندہ مانگتا بھی رہتا ہے لیکن غریب رہتا ہے. تو اب اس کا غریب رہنا جو ہے نا، یہ اس کے حق میں مفید تھا اس کے، اس کو غریب رکھا گیا، ورنہ یہ مال آ جائے گا تو یہ کہیں مولا کا باغی نہ ہو جائے اور گناہ میں نہ پڑ جائے. اب جیسے کہ ایک دیکھی والی چیز ہے کہ زیادہ خدمت دین کی غریب لوگوں کو کرتا دیکھا گیا، میری زندگی گزر گئی. آپ بولو کہ یہ تو پیسے دیتے مسجدیں بناتے ہیں، ان پر پیسہ ہے نا، پیسہ دیا کون سا کمال کیا، اللہ نے دیا تھا یہ دے دیا انہوں نے اٹھا گیا. تو اگرچہ مالدار دین کی خدمت کرتا ہے لیکن جو غریب کرتا ہے نا، یہ میرا تجربہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کو اتفاق نہ بھی ہو، اختلاف ہو، تو وہ ہمارا ثبوت دے اپنا. تو غریبوں میں دین زیادہ دیکھا جاتا ہے، دینداری زیادہ دیکھی جاتی ہے، دین کی خدمت کا درد جذبہ زیادہ دیکھا جاتا ہے. تو آپ بتائیے کہ جس کے پاس یعنی کہ اربوں روپے کا بینک بیلنس ہے، بہت مالدار ہے، بڑا اس کے پاس کوٹھی بنگلہ، اور ایک ہے متوسط درمیانے درجے کا جس کو عام طور پہ لوگ غریب بولتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، اور دین کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دے رہا ہے، مدنی قافلوں میں سفر بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو اب آپ بتائیے کہ کون سی دولت پر ہاتھ رکھنا چاہیے کہ بھائی ہم تمہاری یہ غربت دور کر دیتے ہیں، تم کو عرب پتی بنا دیتے ہیں، لیکن اب یہ تہجد میں نہیں اٹھنے دیں گے، تمہیں دین کا کام نہیں کرنے دیں گے، مدنی قافلے میں سفر نہیں کر سکتے. تو اب بتائیے کس پر ہاتھ رکھیں گے. 12 ماہ دین کے لیے رائے خدا میں سفر کرتے ہیں، ہمارے یہاں ایسے آپ کو سینکڑوں ملیں گے نا دعوت عیسائی میں، ان میں ایک چھانٹی کر کے دکھاؤ کہ بھائی یہ کوئی اربوں پتی ہے، ایک بھی نہیں ملے گا، الا ماشاءاللہ کوئی مل جائے تو اس کا باپ ہوگا ارب پتی، بیٹے کو بھیج دیا، چلو یہ بھی اچھا کیا، لیکن خود آپ کو یہ نہیں ملے گا اس میں. یہ میرا اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ کو اس میں غریب طبقہ ملے گا یا درمیانے درجے کا ملے گا، کہ ان کو بس ہوتا ہے دین کی تڑپ ہے، اللہ کی تقسیم ہے، یہ زیادہ دین کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، مار مطلب سمجھو کہ مارا ماری ایک ہماری کہاوت ہے، یعنی دین کے لیے وہ سب کچھ کر ڈالنا، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر درس دینا ہے، ادھر علاقائی دورہ، نیکی کی دعوت، مدنی قافلہ، فلاں 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 فلاں. میں نے مالدار دیکھے حج بھی نہیں کرتے، ٹائم ہی نہیں ہوتا ان کے پاس، کیسی بدنصیبی ہے، حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کرتے. مجھے سننے والی بھی اگر یہ دانت پیس رہا ہوگا کوئی کوئی، تو آپ بتاؤ کہ حج کیا آپ نے، فرض ہے جی، اتنے پیسے ہیں، 100 آدمیوں کو حج کروا سکتے ہو، لیکن نئے نصیب میں حج، اور کئی غریب آپ کو ملیں گے جو کئی کئی حج کیا ہوتا ہے، کوئی بیچ دیتا ہے، کوئی یہ مسجدوں کے امام تعداد ملے گی حج ہی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کو مدینے بیچ دیتا ہے کہ ہمارے امام صاحب ہے نا، مزے لگے پڑے نا. لیکن ایک تعداد مالداروں کی جو ہر سال حج کرتے ہیں، رمضان شریف مدینے میں گزار رہے ہوتے ہیں، یعنی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھے نہیں جاتے حج کے لیے، سب فرض حج نہیں کرتے، تو سب کو جن پر فرض ہے ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے. تو مالدار بھی اچھے جو اچھے ہیں، نیک ہیں، سنتوں کے حامل ہیں، شریعت کے پابند ہیں، اور غریب بھی اچھے کہ جو نیکیاں کرتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں. نہ وہ مالدار اچھا جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے، نہ وہ غریب اچھا جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے. لیکن میں نے ایک جنرل بات کی کہ غریبوں میں دین کے لیے قربانیوں کا جذبہ، بھاگ دوڑ کرنا، وقت دینا دین کے لیے، یہ میں نے زیادہ دیکھا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی خدمت کا وہ درد عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے آخری سانس تک بھاگ دوڑ کرتے رہیں. میں بڑا امیر و کبیر ہوں شہ دو امیر ہوں در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں پہ نصیب ہے، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
اب یہ میرے سنت مدنی مذاکرے میں غریب اسلامی بھائیوں کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے کہ کوئی ان کو مدینے بھی بھیج دیتا ہے، اور اس طرح کر کے ہمارے ایک اسلامی بھائی سیالکوٹ کے، یہ 12 دینی کاموں میں ماشاءاللہ شرکت بھی کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور ایک دینی کام جو فجر کے لیے جگانے والا، اس میں بڑی ان کی الحمدللہ استقامت دیکھی ہے۔ تو یہ پچھلے دنوں چند دن پہلے یہ صبح فجر کے لیے جگا رہے تھے، گلی میں جا رہے تو ایک صاحب گھر سے نکلے، انہوں نے کہا اسلام بھائی روز صبح صبح لوگوں کو مدینے کی دعا دیتے ہو، ہم اس میں کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک آپ کو بار بار حج نصیب فرمائے اور بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ تو اس نے کہا لوگوں کو مدینے کی دعا دے، تو تم مدینہ دیکھا ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو بھی مدینہ نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا چلو تیاری کرو، تم مدینے جاؤ۔ پھر اس نے ان کو جو ہے وہ ٹکٹ وغیرہ کی ترکیب کر دی، اور الحمدللہ وہ اسلام بھائی مدینے کے سفر پر روانہ ہو گئے۔
واہ کیا بات ہے مدینے کی! وہ اصل وہ میں غریب اور امیر دونوں میں حکمت ہوتی، میں بولنا چاہتا تھا وہ، پھر بات کافی وہ آگے پیچھے ہو گئی۔ اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو امیر بناتا ہے۔ غریب تڑپ رہا ہوتا ہے کہ میں مالدار بن جاؤں، لیکن اس کو نہیں بناتا، تو یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے اور اس کی حکمتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بلائی مالداری میں، اگر میں انہیں فقیر کر دوں یعنی غریب مسکین کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بلائی فقیری میں، غربت میں، اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بلائی صحت مند رہنے میں ہے، اگر میں انہیں بیمار کر دوں تو اس بنا پر ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ بے شک میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بلائی بیمار رہنے میں ہے، اگر میں انہیں صحت عطا کر دوں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ میں اپنے علم سے اپنے بندوں کے معاملات کا انتظام فرماتا ہوں، بے شک میں علیم و خبیر ہوں۔ تو یوں مطلب یہ کہ اللہ پاک نے جس کو جیسا بنایا اس میں اس کی بے شمار حکمتیں، اور بندہ نہیں سمجھتا، بندہ ہے، وہ تو چاہتا ہے یہ بن جاؤں وہ بن جاؤں، ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، پائلٹ بننا ہے، بس سائیکل چلا رہے آتی نہیں ہے، پائلٹ بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، تو اس کو کہاں ہوائی جہاز سونپیں گے اپنے، سمجھے، پہلے سائیکل تو سیکھ لے۔ تو یہ سب خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے، لیکن اللہ پاک کا یہ بھی رحمت ہے اس کی کہ وہ ہماری بھلائی پر نظر فرماتا ہے کہ غریب رہے گا تو یہ میرے دربار میں جھکا رہے گا، اس کا ایمان بچا رہے گا، اب مالدار رہے گا تو یہ مطلب مسجد سے بھی جائے گا، نمازوں سے جائے گا، تکبر کرے گا، غرور کرے گا، اور مطلب ایش کوشیاں کرے گا، اور یہ کہ میرا باغی ہو جائے گا، تو اس کو مالدار مت کرو۔ اچھا، بعض مالدار ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت پرہیزگار ملیں گے آپ کو، مگر یہ صحابہ کرام میں خاص کر جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سب سے مالدار صحابی تھے، سب سے مالدار صحابی، مشہور عثمان غنی ہے رضی اللہ عنہ، لیکن سب سے مالدار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں، اور 10 جو جنتی صحابی خاص جن کو ایک وقت میں بشارت ملی تھی عشرہ مبشرہ، ان میں سے ایک ہیں یہ مالدار صحابی، عثمان غنی مالدار تھے، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ تو اب ان جیسا مالدار تو کوئی ہو تو آئے نا سامنے، تو خیر اب بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 100% مالدار جو ہیں یہ مطلب اچھے لوگ نہیں ہوتے، ایسا ہم نہیں کہہ سکتے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ وہ دور اور تھا، اب دور کچھ اور ہے، اب جھوٹ، دھوکا، سود، رشوت وغیرہ وغیرہ کئی گناہ کرنے پڑتے ہیں اس کے بغیر مالدار بننا اس دور میں ہے مطلب بہت زیادہ دشوار حالات ایسے بن گئے ہیں کہ آدمی بچ کر چل نہیں سکتا, بہت مشکل ہے. کوئی اگر چل جاتا ہو تو خیر ہم ظاہر ہر ایک کی ہم نے اسکیننگ تو نہیں کی ہے, تاہم یہ کہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سمجھدار ہے اور جس کو تجربہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا, بھی بہت کچھ ہے. تو اسی لیے میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں یا اللہ مجھے اور میری آل اولاد کو ضرورت سے زائد مالدار نہ کرنا, ہم بس ایسے رہیں کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں, قرض دار نہ ہوں, پیٹ بھر جائے, تن ڈک جائے, سر چھپ جائے. زیادہ مالداری میں آئی ڈونٹ لائک, میں پسند نہیں کرتا, میں اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتا کم از کم کہ میں مالدار بنوں, میرا بینک بیلنس ہو, میرا یہ وہ ہو, وہ نہیں. الحمدللہ میرا اپنا مزاج ہی ہے, دنیا دیکھی بھالی ہے. غریب آدمی فٹ پاتھ پر سو جائے گا, مالدار گھر میں بھی کانپ رہا ہوگا کہ یار کوئی اغوا نہ کر جائے. یہ اس دور میں یہ ہو رہا ہے سمجھے. تو بہرحال یہ کہ اللہ پاک جس حال میں رکھے ہم مطلب ہے نا اس کے شکر گزار بندے بنے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
زبیر الحسن بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ 40 سال کے بعد کیا داڑھی رکھنا یہ ضروری ہو جاتا ہے؟
جیسے بالغ ہوا نا تو احکام شریعت لاگو ہوتے ہیں, بالغ ہوتا ہے تو, اور لڑکا بالغ ہوتا ہے 12 اور 15 سال کے درمیان, جبکہ لڑکی 9 سے لے کر 15 سال کے درمیان بالغہ ہوتی ہے علامات کے ذریعے. اور اگر یہ علامات نہ پائی جائیں تو لڑکی ہو یا لڑکا 15 سال کے ہو گئے تو بالغ ہو گئے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ انگلش حساب سے نہیں ہے, اسلامی حساب سے, سن ہجری کے حساب سے یہ بالغ نابالغ کے مسائل جتنے بھی شرعی مسائل ہیں ان کا تعلق سن عیسوی سے نہیں ہے بلکہ سن ہجری سے ہے. اور بدقسمتی سے سن ہجری بہت سو تو شاید بولنا بھی نہیں آتا, یہ ہوتا کیا ہے, ہم مسلمانوں کی حالت اتنی پتلی ہو گئی ہے, ہم نے ترقی کر لی ہے نا, ہم لوگوں کو جو مت ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ مولانا وہ کیا پتا, یہ تو مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کس کو کتنا پتا تھا. تو یہ ہماری حالت ہے. تمہارا لیے کہ وہ جب بالغ ہو جائے گا لڑکا اور داڑھی نکل آئیے تو اس کو رکھنا واجب ہے, 40 سال کا انتظار نہیں ہے. صلو علی الربی.
کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ داڑھی کب رکھنا ضروری ہے؟ تو یہ کہا جائے کہ جب سے داڑھی آئے رکھنا ضروری ہے.
اگر نابالغ ہے اور اس کی داڑھی نکل آئی تو اب اس پر کیا حکم لگے گا؟ بالغ کے بعد ہی شرعی احکام نافذ ہوتے ہیں اس پر. لڑکی کے داڑھی نکل آئی تو عورت کے لیے تو یہ کہ مستحب یہ کہ داڑھی کو صاف کر دے, اور اگر شوہر حکم کرتا ہے, شادی والی شوہر حکم کرتا ہے, تو واجب ہو جائے گا کہ داڑھی صاف کر دے, داڑھی عورت کے لیے نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا ہے کہ نکاح پڑھانے کے لیے کیا نکاح خاں سے ایسے طے کرنا ضروری ہے؟
جہاں اجرت کا پتا ہے کہ صراحتن یا دلالتن اجرت یہاں دینی ہے تب تو طے کرنا واجب ہوتا ہے. تو یہ نکاح خاں کی اجرت, یہ اجرت ہی کہلاتی ہے. اب اس کو نذرانہ نام دے دیں, ہم شکرانہ نام دے دیں, ہدیہ نام دے دیں, تو یہ خوبصورت نام ہے, اے اجرت سمجھے. امام صاحب امامت کرتے ہیں, ان کو کوئی نہیں بولے گا کہ ہم اس کو مزدوری دے رہے ہیں یا اجرت دے رہے ہیں, مگر یہ ہے اجرت, تنخواہ جو ہے نا امام صاحب کی, یہ بھی اجرت ہے. تو چونکہ نکاح خاں یہ بھی اجرت ہے تو یہ اجرت طے کرنا واجب ہوگا, بغیر طے کیے لینا دینا یہ گناہگار ہے. ہاں پتا ہے کہ یہ اتنی لیتے ہیں, یہ لکھ کر لگا دیا کہ میری اتنی اجرت ہے, نہیں کسی طرح بھی مطلب یعنی کہ یہ پتا ہو کہ اتنی اجرت دینی ہے, یہ فکس ہے, وہ ایک الگ صورت ہے, ورنہ تو یہ کہ طے کرنی ہوگی. اب بس کا کرایہ ہے بھائی اتنا ہے, ٹکٹ اتنے کا ہوتا ہے, یہ ایک انڈرسٹوڈ ہے, تو وہ ایک الگ صورت ہے کہ وہ ٹکٹ دے دی, ہر بار کنڈکٹر کو پوچھے نہیں کہ کتنے پیسے لگیں گے, اتنے پتا ہے یہاں سے یہاں تک جانا ہے کہ اتنا ٹکٹ ہے یہاں بس میں, یا ٹیکسی ہے تو اس کا میٹر لگا ہوا ہے, میٹر جتنا بتائے گا اتنا دینا پڑے گا, تو یہاں بھی غالباً طے کرنے کی صورت تو موجود ہے کہ یہ میٹر پہ اتنے کلومیٹر، ایک کلومیٹر پر اتنا کرایہ اس کا بنتا ہے، اور یہ میٹر بتائے گا کتنے کلومیٹر سفر کیا ہے۔
مگر جو ٹیکسی یا رکشہ وغیرہ میٹر کو فالو نہیں کرتے، یا ان کے یہاں میٹر کام نہیں کر رہا ہوتا، یا میٹر پہ وہ سواری نہیں لیتے، تو کیا ان سے طے کرنا ضروری ہو جائے گا اگرچہ میٹر لگا ہو گاڑی کے اندر؟
اگر وہ کہتا ہے کہ مطلب تو وہ خود بولے گا کہ میں اتنے لوں گا، اگر میٹر نہیں چلے گا نا، یا کوئی آپ جیسا کوئی موبیدار آدمی ہوگا نا، ہمارا نا صاحب آپ جو اپنا انصاف سے دے دینا، اب مرے آپ اگر اس کی باتوں میں آ گئے، اس کا انصاف کچھ ہوگا، آپ کا عدل کچھ ہوگا، روڈ میں تماشا ہوگا، تو اس لیے وہ اجرت میں لڑائیاں ہوتی ہیں، طے نہیں کرتے نا، تو شریعت نے لڑائیوں کی جھگڑوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی، تو یہ کہ جہاں بھی اس طرح کے معاملے طے کرنا ضروری ہے، لڑائی نہ ہو، طے کرنے کے بعد بھی لڑتے ہیں کیا، تو یہ پھر ون سائڈ ہوتی ہے، ٹو وے نہیں ہوتی ہے۔ وہ بولتا ہے کہ ہم کو پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، اور یہ مجبوری ہے، اور وہ گلیوں میں اتنا گھومنا پڑا ہے، وہ ایک الگ پھر وہ اپنے پھٹا بناتے ہیں بعض لوگ، لیکن یہ کہ وہ بے بنیاد ہوتا ہے، ہم نے جو طے کیا وہ اس کے بندے بھی ہم ایک ٹکا بھی زیادہ دینا ہم پر واجب نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے ٹھیک ہے 1000 روپے دے دیں 100 کی جگہ، تو وہ ایک الگ صورت ہے۔
یہ آپ نے ابھی جو بات کی نا کہ وہ اس پہ اتنی بڑی آزمائش ہو سکتی ہے کسی کے لیے، کوئی موبیدار آدمی جیسا بھی کوئی ہو، اگر کوئی کسی کو کہہ دے نا یار اب آپ اپنے حساب سے آپ سے کیا لینا یار، اب آپ جو دو گے نا لے لیں گے، تو وہ بھی کہتا ہے نہیں یار چلو، وہ اس کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ کیا مانگے گا، اور جب اس کے آخر میں اترے نا اور جس سے مانگا نا جیسا تیسا نا، اب وہ جو موبیدار کہلانے والا آدمی ہے نا وہ تو گیا، وہ بیس کرنے جیسا بھی نہیں رہا، وہ بےچارا سمجھتا ہوگا کہ 50% کم ملے گا، یہ اس نے 100% بڑھا کے دے دیا، اگر حضرت کبھی بیٹھتے حضرت ابھی تھوڑی بار بار ہاتھ میں آئیں گے، حضرت سے لے لو جتنا، آدھی مزدوری آدھا برکت کے لیے کام آئے گا، حضرت تو گیا اس کا جیب بےچارے کا خالی ہو جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، طے کر کے ہی بیٹھنا چاہیے مکہ مدینہ، یا طے کر کے کام کرنا چاہیے، مزدوروں سے بھی باتوں کا طے نہیں کراتے، پلمبر سے طے نہیں کراتے، الیکٹریشن سے طے نہیں کراتے، تو وہ یار حضرت آپ سے اب کیا مطلب، آپ جو آپ دو گے ہم لے لیں گے، وہ بولتا ٹھیک ہے، وہ جب اسے کہ اچھا بتاؤ کتنے ہیں، وہ آخر میں بتاتا ہے کتنے ہوتا ہے، یار اسے نہ ہی کراتے تو بہتر تھا۔ تو یہ طے نہ کرانے کے اتنے نقصانات ہوتے ہیں باتوں کا، جھگڑے کے ساتھ ساتھ واہ مطلب جیب بھی خالی ہو سکتی ہے،
نہیں بہت مسائل کرتے ہیں، وزن اٹھاتے ہیں نا مزدور، یہ بھی پتا ہے کہ بھائی طے بھی ہو گیا نا، تو بھی بولیں گے آج گرمی بہت ہے، میں تھک گیا ہوں، پسینہ بہت نکل گیا ہے، کچھ چائے پانی ہی دے دو، تو یہ کہ دینا نہیں چاہیے سو کو، اس طرح یہ کرے نا کہ دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ناجائز پر مدد کرنی ہے، کیونکہ ناجائز مانگ رہے نا یہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
کیا جنات میں اولیاء اکرام ہوتے ہیں؟
بالکل ہوتے ہیں، جنات میں بھی ہو سکتے ہیں اولیاء اکرام، جنات میں صحابہ تھے، تو اب جب صحابہ تھے تو اب ولایت تو بات کا درجہ ہے نا، ہر صحابی ولی تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
مقدس اوراق کو آگ میں جلانا کیسا ہے؟
نہیں نہیں نہیں، آگ میں نہ جلایا جائے اس کو، اس کے یا تو اس کو ٹھنڈا کیا جائے، ٹھنڈے کرنے کا طریقہ ہے اس کو، جیسے بوری میں بند کیا، اس پہ کوئی وزن دار پتھر وغیرہ رکھا، پھر بوری کو چند چیرے لگا دے، نہیں تو تیرتی ہوئی واپس کنارے پہنچ سکتی ہے، تو اس کو بیچ گہرے پانی میں ڈالا جائے تب یہ جا کے ٹھنڈا ہوگا، کنارے پہ چھوڑ دیا تو بہتی ہوئی کنارے پہ آ جاتی ہے۔ اچھا، اور یا پھر اگر کوئی نہیں ہے تو کوئی پرانا کنواں ہے اس میں، یا کوئی زمین کھود کر قبر کی طرح بنا کر اس کو مطلب اس میں ایسی جگہ پر دفن کیا جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے، قبرستان ہی شرط نہیں ہے، کوئی بھی ایسی جگہ ہو، ویرانوں میں سے جگہ ہوتی ہے جہاں گڑے کھود کر ڈالا جا سکتا ہے، یا کسی کا اپنا ویلا ہے کوئی اور اسی جگہ میں گنجائش ہے، تو بے شک اپنے گھر میں کوئی بڑا سا گڑا کھود کے، گہرا گڑا کھود کے رکھ دے، اس سیمنٹڈ نہ کرے اس کو، کچی زمین رکھے، اور اس میں جمع کرتا رہے، زمین اس کو کھاتی رہے گی، ایسی جگہ پر بنا لے جا پاؤں نہ پڑے کسی کا، دروازہ مضبوط رکھے اس کا اوپر کا ڈھکن، تاکہ کوئی چوہا وغیرہ جا کر گندگیاں نہ کرے، اور جس جیسے گٹر ہوتی ہے نا تو پانی کی بھی ہوتی ہے سیوریج، تو یہ اس طرح کا کوئی گڑا کھود کے لوہے کا ڈھکن مضبوط سا لگا لیا جائے، اس پہ ڈالتے رہے کاغذ اپنے، جو بھی گھر میں اس طرح کے ہے ضرورت، اخبارات جو مطلب ٹھنڈے کرنے ہوتے ہیں، یہ اس میں زمین کھاتی رہی ہے، زمین کچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ بیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے ہی بیت کیا جائے، یا ہم استماع میں آتے ہیں اس استماع میں بیٹھ کے بھی بیت کر سکتے ہیں؟ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کراؤڈ میں مجمع میں بیٹھ کے بیت نہیں ہوتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیت کی جاتی ہے، تو اس بارے میں آپ جواب دیجئے کہ آئے کہ لوگ صحیح کہتے ہیں؟
معلومات کی کمی کی وجہ سے لوگ اس لیے بات کرتے ہیں. بیعت کے معنی بک جانا، مرید جو ہوتا ہے نا بکا ہوا ہوتا ہے کسی کے ہاتھ پر، تو اس کے لیے ہاتھ رکھنا شرط نہیں ہے. عورت کیسے بیعت ہوگی آپ بتائیے، ہاتھ کہاں رکھے گی؟ اپنے ہاتھ میں ہاتھ رکھ لے گی، ہو رہی ہے مرد کے ہاتھ میں تو دے نہیں سکتی، غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دے گی تو گناہ گار ہوگی، غیر مرد بھی گناہ گار ہوگا. تو جو ایسا کہتے ہیں ان کو یہ پوچھیں گے تو ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ ہاں یار عورت تو ہاتھ پہ ہاتھ دے نہیں سکتی. تو ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت ہونا ضروری نہیں ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمتہ اللہ علیہ فتح رضویہ میں لکھتے ہیں، ایک قاصد کے ہاتھ، قاصد میننگ نمائندہ، بھائی باپ نے بیٹے کو کروا دیا، بیٹے نے باپ کو کروا دیا، اب ایک دن کا بچہ بھی بیعت ہو سکتا ہے، اب اس کو پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دیں گے؟ یہ مطلب لوگوں نے اپنی طرف سے مشکلات کھڑی کی ہیں اور شرائط رکھ دی ہیں. ایک بہت پرانی بات ہے، میں جب سیکورٹی ایشو نہیں تھا میرا، پنجاب کے دورے پر وہ جاتا تھا، تو ہمارا ایک شہر کے اس وقت امیر بولتے تھے شاید، ہم لوگ امیر تھے یا نگران بھرل، تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی ایک ہیں پیر صاحب، وہ اس طرح کہتے ہیں کہ یہ کیا مطلب مائک پر بیت کرواتا ہے اور یوں ہے یوں ہے، تو رہی ہوتی ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. تو میں نے، وہ نگران صاحب جو تھے وہ میرے ساتھ بیعت نہیں تھے، وہ کسی اور سلسلے میں نقش بندی تھے وہ، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پیر صاحب سے عرض کریں کہ آپ کوئی ایک آدھ آیت یا حدیث شریف یا کوئی فقہ کی دلیل دے دیں کہ یہ جو الیاس کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے. اگر آپ دلیل دیں گے نا اور اس کا یہ جواب نہیں دے گا تو میں الیاس کا ساتھ دینا چھوڑ دوں گا. تو خیر وہ دن آج کا دن، میرے خیال میں اس بات کو 30 سال تو ہو گئے ہوں گے، اب تک جواب نہیں ملا، اب خدا جانے وہ استائی بھائی حیات ہے یا نہیں، پیر صاحب زندہ ہیں یا نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. تو اسے بے بنیاد بات کرنی نہیں چاہیے. بیعت میں کیا ہوتا ہے؟ توبہ ہی تو کرواتے ہیں نا، اب بیعت نہیں ہوتی تو اب توبہ نہیں کرو، چپ چاپ بیٹھے رہو، توبہ کرواتے ہیں نا، اس میں توبہ کرواتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا عہد لیتے ہیں، تو یہ سب اچھے اچھے کام ہو رہے ہیں اس میں، تو الحمدللہ. مطلب جب علماء کچھ نہیں بولتے اس پہ، جو مشائخ، مشائخ کے لیے علماء ہونا شرط ہے، جو عالم دین ہوگا وہ ایسی بات کرے گا بھی نہیں، تو مطلب یہ کہ پھر اپنے کو بولا بھائی نہیں. جب سارے علماء کچھ بھی نہیں بول رہے، سب علماء اس طرح یہ نظام چل رہا ہے برسوں سے، تو اب اس میں انٹرفیئر کرنا عوام کا جس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو یہ مطلب ان کے لیے، مطلب دنیا و آخرت کے لیے نقصان دہ، ایسی بات کرا بھائی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سورج پلٹانے والا معجزہ بیان فرما دیں.
خیبر کے قریب مقام صحبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھ کر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی مبارک گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر آرام فرما ہوئے سو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اطہر اپنی گود میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی، تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ پاک یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی فرما برداری میں تھے، لہذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں. حضرت سیدتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ حضرت امام طحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت احمد بن صالح فرمایا کرتے تھے، جس شخص کو علم دین سے تعلق ہے وہ اس روایت کو یاد کرنے سے پیچھے نہ رہے، کیونکہ یہ نبوت کی علامت اور دلیل ہے۔ محقق علی اطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام صحبہ کے علاوہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مقامات پر سورج کو پلٹایا۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے۔ خور 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 یعنی سورج، یعنی اشارہ کیا چاند تو چاند چیر گیا، دو ٹکڑے ہو گیا تھا، اور چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، یعنی سورج جو ڈوب گیا تھا اس کو واپس لوٹا دیا۔ گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یعنی سورج جب ڈوبتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے، تو جو دن تھا وہ پیارے آقا کی دعا سے واپس پلٹ آیا، یعنی عصر کا وقت ہو گیا۔ تو یہ ساری بہاریں، ساری چمک دمک اللہ پاک نے آپ کے ہاتھوں میں دی، اللہ کی عطا سے یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا اعلی حضرت کے شعر میں ذکر ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر السنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ سردی کے موسم میں ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں طبی لحاظ سے کہ آپ اپنے سینے کو ٹھنڈ سے بچائیں، بالخصوص ہماری اسلامی بہنیں خواتین جو گھروں میں ہوتی ہیں وہ اس حوالے سے بڑی بے احتیاطی کرتی ہیں کہ وہ سردی سے اپنے آپ کو اس حوالے سے نہیں بچاتی، تو آپ اپنی مدنی بیٹیوں کو، ان خواتین کو کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے، اور بالعموم ہم سب کو ہی آپ کچھ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ اس موسم میں ہمیں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، اور ساتھ بھی دعا بھی عطا فرما دیں تاکہ اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے۔
اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے، واقعی سردیوں کا موسم ہے، کہیں کم کہیں زیادہ، اور کسی میں قوت برداشت کم کسی میں زیادہ، کوئی کمزور ہوتا ہے کوئی توانا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ سینے پر تو ٹھنڈی ہوا اٹیک کرتی ہے بتاتے ہیں۔ اچھا، اب جیسے کہ گھر کی چار دیواری میں اور باہر نکلنے میں سردی کی کمی بیشی نوٹ کی جاتی ہے، گھر میں کم سردی لگتی ہے، اس میں بھی پھر دروازے چاروں طرف سے کھڑکیاں بند ہو تو اور کم ہو جاتی ہے سردی، کھڑکیاں کھولیں کچھ سردی بڑھے گی، اچھا باہر نکلیں کچھ اور بڑھے گی سردی، اچھا پھر یہ کہ گاڑی میں بیٹھے اور اس کی کھڑکیاں، گاڑی کے گلاس کھلیں تو سردی زیادہ لگے گی، ٹھنڈی ہوا ٹکرائی آ کے، اور اگر کوئی اسکوٹر چلاتا ہے پھر تو وہ سمجھو کہ سینہ سپر ہے سردی کے سامنے کے، آ بیل مجھے مار، اور سینہ اگر اس کا کھلا ہے تو ڈاکٹر کی دعا ہو سکتا ہے اس کے حق میں قبول ہو جائے کہ یا اللہ میری روزی میں برکت دے، تو اس لیے وہ اپنی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو مطلب مشکل میں مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو ایسے موقع پر خاص کر جہاں سردی لگنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے باہر نکلتے ہوئے، وہ تو سویٹر، اب سویٹر بھی ہے نا کہ وہ اس کے گلے بھی یوں کٹنگ والے ہوتے ہیں، ڈیزائننگ ہوتی ہے نا، تو یوں سینہ کھلا رہتا ہے اصل، تو گلے تک بھی آتے ہیں سویٹر، تو اس طرح کے مطلب ہے کہ سویٹر ہے کوئی چادر ہے یا اس طرح کی، جیسے چادر جو اس طرح بھائی رکھتے ہیں تو اسکوٹر چلائیں تو وہ سینے کی طرف کرتے میں اور اس کو ڈال دیں، یا اس طرح اچھی طرح پیک کر لیں، یا چادر نہیں رکھتے لوگ مفلر رکھتے ہیں تو وہ بھی اچھی طرح ترکیب سے اس کو، یہاں یعنی سینہ جو ہے نا یہ اس کو مطلب ڈھکے، ورنہ کیا ہوگا کہ نزلہ زکام کھانسی ہو، یہ سردیاں ہیں، تو اس لیے مطلب اس سے بہادری نہیں کرنی ہے، بعض لوگ بہادر ہوتے ہیں، میں دیکھے ہیں، اور نہیں سویٹر پہنے گی نہیں، آپ لاکھ بولو ان کو سویٹر نہیں پہنے گا، آپ کچھ نہیں ہوتا، جب ہوتا تو ایک بار ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے کہ نانی یاد آ جاتی ہے، تو اس لیے مطلب اپنے آپ کو یعنی کہ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالنا بہادری نہیں ہے، سانپ کو قابو کرنا بہادری ہے، کمال تو یہ ہے نا۔ تو بہرحال کے موقع کے مناسبت سے ملبوسات پہننے چاہیے، اور اس سے عبادت پر قوت حاصل کرنے کی وہ نیت بھی ہونی چاہیے، کہ میں اپنی صحت اچھی رہے گی تو اللہ پاک کی عبادت بہتر طریقے سے کر پاؤں گا. اللہ پاک سب کو توفیق دے اور سب کو مطلب یہ کہ دنیا کی سردی سے ہی بچائے, اور اصل سردی تو خطرناک سردی جو ہے نا وہ ہے دوزخ کی. اللہم اجرنی من زمہریر جہنم, کہ اللہ پاک میں جہنم کی زمحریر سے بچائے. ٹھنڈک کا طبقہ وہ ہے زمحریر, کہ اس میں جب غیر مسلم کو پھینکا جائے گا تو حدیث پاک میں تو اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, اتنی سردی ہے زمحریر میں. اللہ پاک ہم کو سردی کے بھی عذاب سے بچائے, گرمی کے عذاب سے بچائے, دنیا کی سردی گرمی کے بھی جو منفی اثرات ہیں جو ان سے بھی اللہ پاک ہم کو محفوظ رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira. The sunnah and the commands of Allah. The sunnah and the commands of Allah. Here it is, Madani Muzakira. Here it is, Madani Muzakira.